بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک نساء کی 75ویں اور 76ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی پرہیزکار. سامعین, ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. سامعین, ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا, یادوں کے جھروکے. اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اسلام کی معرفت. سامعین, یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں.
ریڈیو تران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں. سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. فلسطینی تنظیموں اور رہنماؤں نے کہا ہے کہ مسجد الاقصیٰ کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بنائے جانے سے علاقے کی صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے. لاہور کی ایک عدالت نے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما فواد چودھری کا راہداری ریمانڈ منظور کرتے ہوئے میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا ہے. اور دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلبہ کے ذریعے ہندوستانی وزیراعظم پر بی بی سی کی ڈاکومنٹری کی اسکریننگ کے معاملے میں تنازعہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جار سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اس درمیان بحرین کے بزرگ عالم دین آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے کہا ہے کہ قرآن کریم کو جلا کر عالمی امن و امان کو نشانہ بنایا گیا ہے. دوسری جانب عالمی اہل بیت اسمبلی کی اعلی کونسل کے سربراہ نے عالم اسلام کے علماء, سیاستدانوں اور دینی شخصیات سے کہا ہے کہ وہ اسلامی اقدار کی بے حرمتی کرنے والوں اور اس طرح کے اقدامات کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں. بحرین کے بزرگ عالم دین اور اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے, جس میں سویڈن کے نسل پرست رکن پارلیمان راسمس پالوڈان کے ہاتھوں قرآن کریم کے ایک نسخے کو نظر آتش کیے جانے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس شخص کو جاہل اور انتہا پسند قرار دیا گیا ہے. بیان میں آیا ہے کہ یہ اقدام صرف ایک شخص کی جانب سے انجام دیا جانے والا جرم نہیں, بلکہ سویڈن کی پوری حکومت اس میں ملوث اور اس کی ذمہ دار ہے. آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے آزادی اظہار رائے کی آڑ میں دین مقدسات کے کھلے عام توہین کو دنیا بھر میں فتنہ انگیزی اور حماقت کے مترادف قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اسلامی اقدار کی توہین پر آزادی اظہار کا جھوٹا لبادہ اڑانا فریب اور مکاری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. دوسری جانب عالمی اہل بیت اسمبلی کی اعلی کونسل کے سربراہ آیت اللہ محمد حسن اختری نے بھی ممالک کی حکومتوں اور سیاستدانوں سے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے جیسے گناونے عمل کی مذمت کے علاوہ ایسے واضح عملی اقدامات کی اپیل کی جس کے نتیجے میں آئندہ کسی کو بھی اس ایسے قابل مذمت اقدامات کی جرات تک پیدا نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء الہی اور آسمانی کتابوں اور دینی رہنماؤں کی توہین کو معمول بنا لیا ہے، اور سویڈن کے اعلی عہدیداروں سمیت یورپی حکام بھی آزادی اظہار کی آڑ میں اس نفرت انگیز اقدام کو صحیح ٹھہراتے ہیں اور اسلامو فوبیا، نسل پرستی اور منافرت کے خلاف خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یاد رہے گزشتہ ہفتے ڈنمارک کے ایک نسل پرست اسلام دشمن رکن پارلیمنٹ نے اسٹاکہولم میں واقع ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن کریم کے ایک نسخے کو نظر آتش کیا تھا۔ فلسطینی تنظیموں اور رہنماؤں نے کہا ہے کہ مسجد الاقصی کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بنائے جانے سے علاقے کی صورتحال انتہائی خطرناک اور دھماکہ خیز ہو جائے گی۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ایک اعلی رہنما خضر حبیب نے کہا ہے کہ صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد الاقصی پر مسلسل جارحیت اور مسلمانوں کے اس مقدس مقام میں یہودیوں کی جانب سے مذہبی رسومات کی انجام دہی ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے، اور نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد نئے حقائق پر مشتمل نئی صورتحال مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما نے غزہ میں تحریک مزاحمت کے رد عمل کے بارے میں کہا کہ مسجد الاقصی کے تحفظ کے میدان میں غزہ کے عوام دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور غزہ کے عوام کے میدان عمل میں اترنے سے طاقت کا توازن بلا شبہ فلسطینیوں کے حق میں تبدیل ہو جائے گا، اور ہم مناسب وقت پر میدان عمل میں اتریں گے۔ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو صہیونیوں کی جانب سے ایسی حالت میں مسلسل جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس قسم کے جارحانہ اقدامات کے بارے میں مسلسل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ دریا اسنا مقبوضہ علاقوں میں اسلامی تحریک کے سربراہ نے کہا کہ غاصب صہیونیوں کی جانب سے مسجد الاقصی کی بے حرمتی پر مبنی اقدامات ایسے نئے حقائق مسلط کرنے کی ایک کوشش ہے جس کے مطابق یہودیوں کو برتری دلانے کا منصوبہ عملی کیا جا رہا ہے۔ اسلامی تحریک کے سربراہ شیخ راج صلاح نے کہا کہ مسجد الاقصی میں صہیونیوں کی جانب سے عبادت کا عمل مسجد الاقصی کو نئے طریقے سے جارحیت کا نشانہ بنانے کی ایک کوشش ہے، جیسا کہ گزشتہ سال بھی اس مسجد میں یہودیوں کی ایک عبادت کا مشاہدہ کیا گیا تھا جو بہت خاموشی سے انجام دیا گیا تھا، اور پھر اسے اعلانیہ طور پر انجام دینے کی کوشش کی گئی تھی، اور اب اس عمل کو ایک سلسلے کے مطابق آگے بڑھائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لاہور کی عدالت نے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما فواد چودھری کا راہداری ریمانڈ منظور کرتے ہوئے میڈیکل کرانے کا حکم دیا ہے۔ قبل ازیں پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کو سخت سیکیورٹی میں لاہور کی کینٹ کچہری عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ پولیس نے عدالت سے فواد چودھری کے راہداری ریمانڈ کی درخواست کی تھی۔ پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ کوسار پولیس نے فواد چودھری کے خلاف مقدمہ درج کیا، اس لیے ملزم کی اسلام آباد منتقلی کے لیے راہداری ریمانڈ ضروری ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ فواد چودھری کو میڈیکل کے بعد اسلام آباد روانہ کیا جائے۔ لاہور پولیس نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو لاہور میں ان کے گھر سے گرفتار کیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں نے مختلف شہروں خاص طور پر جہلم میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ اطلاعات ہیں کہ جہلم پولیس نے فواد چودھری کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ فواد چودھری کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سمیت مختلف رہنماؤں نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان کی گرفتاری کی مذمت کی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق فواد چودھری کے خلاف کارروائی سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی درخواست پر کی گئی ہے۔ ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے مزید 43 ممبران قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی نے منگل کو استعفی واپس لینے کے لیے الیکشن کمیشن میں ای میلز کی تھیں، جس میں استدعا کی گئی تھی کہ ان کو ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے، تاہم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان ممبران کی درخواست کے باوجود انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اس سے پہلے منگل کو اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے مزید 43 اراکین اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے تھے اور انہیں الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے تھے۔ پی ٹی آئی کے اب تک 124 ممبران اسمبلی کے استعفے منظور کیے جا چکے ہیں۔ پی ٹی آئی اور ان سے وابستہ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کو اعتماد کا ووٹ لینے کو کہہ جانے کے امکان کے پیش نظر پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کیے جا رہے ہیں۔ دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلبہ کے ذریعے ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی پر بی بی سی کی ڈاکومنٹری کی اسکریننگ کے معاملے میں تنازعہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 2002 کے گجرات فسادات میں ریاست کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم مودی پر بی بی سی ڈاکومنٹری کو دکھائے جانے پر حکومت ہندوستان نے روک لگا دی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اس کو بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے باوجود اس ڈاکومنٹری کو دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلبہ نے منگل اور بدھ کی درمیانی رات کیمپس میں دیکھنے اور اس کی اسکریننگ کا پروگرام بنایا۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اگرچہ اس پروگرام کی منظوری نہیں دی تھی، لیکن اس کے بعد بھی طلبہ نے اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ پر اس کی اسکریننگ کی۔ اس دوران طلبہ پر پتھر پھینکے گئے، جس کے بعد کیمپس میں ہنگامہ ہو گیا۔ بعد ازاں طلبہ نے یونیورسٹی کیمپس کے باہر بھی احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جی این یو میں اس ہنگامے کے بعد اب جامعہ ملیہ اسلامیہ سمیت دہلی اور ہندوستان کی کئی دیگر یونیورسٹیوں نے بھی مودی پر بنی اس ڈاکومنٹری کی اسکریننگ کا پروگرام بنایا ہے۔ واضح رہے کہ 2002 کے گجرات فسادات میں، جن میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان مارے گئے تھے، نریندر مودی کو براہ راست ملوث اور ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ جارے سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 240 بار جارحانہ حملے کیے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبہ الحدیدہ میں یمن کی مسلح فوج نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد نے ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے حیض کے مختلف علاقوں پر کئی بار حملے کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ الجبلیہ کے مختلف علاقے بھی سعودی اتحاد کی وحشیانہ جہریت کا نشانہ بنے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ رواں عیسوی سال شروع ہونے کے بعد سے یمن کے سرحدی علاقے، خاص طور سے سادہ کے مختلف علاقے، جارے سعودی اتحاد کی جارحیت کا مسلسل نشانہ بنتے رہے ہیں، جس میں متعدد عام شہری شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ پاکستان میں سیاسی گہما گہمی اور سیاسی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تبصرے کے لیے جب ہم نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار افتخار شیرازی سے رابطہ قائم کیا اور اس صورتحال پر ان کا تجزیہ جاننا چاہا تو ان کا کہنا تھا۔
جی، میرا خیال میں کیونکہ جو سیاسی فضا ہے وہ تو پہلے ہی بڑی کشیدہ ہے، اور جس طرح کی صورتحال ہم پچھلے کئی ماہ سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ تب سے کہ جب گزشتہ سال اپریل میں تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب نئی ایک صورتحال بنی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ جو عالمی اداروں کی بھی رپورٹ ہے جس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت جب موحالی کا شکار شاید اسی لیے ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی انتشار ہے وہ اپنے عروج پہ ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے مجھے لگتا ہے کہ جس میں گرفتاریاں ہیں، یا جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ قومی اسمبلی سے پہ کہ جہاں پہ تحریک انصاف چاہ رہی تھی کہ واپس آئے اور وہاں کے قائد اختلاف اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جیسے اہم عہدوں کو واپس لیا جائے، اور کہیں نہ کہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی ہو، لیکن بہرحال وہ اس پارلیمان کا دوبارہ حصہ بننے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ لیکن جس انداز میں اسپیکر قومی اسمبلی نے، کہ جن کا پہلے یہ خیال تھا کہ ہر شخص سے فردن تصدیق کے بعد ان کے استعفے منظور کیے جائیں گے، لیکن پھر ود دی سٹروک آف پین، پہلے 35 پھر 35 اور پھر اس کے بعد 43 لوگوں کو گھر بھیج دیا گیا، اس سے تو ظاہر سی بات ہے جو جمہوری روایات ہیں ان کی تو نفی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت وقت بھی یہ چاہ رہی ہے کہ اب ایک ایسی جماعت کی جو اقتدار میں رہی ہے اور جن کی حکومت ابھی بھی کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں موجود ہے، اس کو دیوار سے لگانے کے لیے جتنے بھی غیر جمہوری اور جمہوری ہتھکنڈے ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے۔ اور جس طرح رات کو فواد چودھری صاحب کے خلاف ایک آنند فانند مقدمہ درج ہوا اسلام آباد میں، اور اس کے بعد راتوں رات پولیس لاہور پہنچی اور رات کے آخری ٹائم ان کو گرفتار کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر عام آدمی کو تو اس طرح کی سہولت نہیں ہے کہ کسی کی کوئی شکایت ہو اور وہ بڑی جینون ہو تو اس کے اوپر اس ملک کی پولیس اتنی تیزی کے ساتھ عمل درآمد کرے. تو یہ ظاہر سی بات ہے وہی پرانے سیاسی ہتھکنڈے ہیں, اور کیونکہ ان کی حکومت نہ تو کے پی کے اندر ہے اور نہ ہی پنجاب کے اندر, تو اس بات کا امکان موجود تھا کہ اب جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کا آغاز ہوگا. تو میرا خیال ہے وہ ہو چکا ہے, اور خدشہ یہ ہے کہ شاید اب عمران خان صاحب کے جن کے خلاف متعدد مقدمات ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت جو اس ملک کے اندر ایک سیاسی فضا کو بہتر کرنے کے لیے دعوے کر رہی ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ معیشت کو وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ملک کے اندر ایک پولیٹیکل ہارمونی لے کے آنا چاہتے ہیں, ان کا جو طرز عمل ہے وہ انتہائی اس کے برعکس ہے. اور سوال اب ہم یہاں پہ یہ ضرور کر رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت وقت نہیں کر رہی, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے سیاسی ماحول اور کشیدہ ہوگا اور اس سارے معاملے کو کوئی اور لوگ دیکھ رہے ہیں, کوئی نادیدہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں, تو میرا خیال میں حکومت وقت کو کسی کمپرومائز میں جائے بغیر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور مور امپورٹنٹلی اس ملک کی جو عدلیہ ہے اور جن کی طرف ہر کوئی دیکھتا ہے کہ اگر ایسا کیا جا رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو وکٹمائز کرنے کے لیے سب کچھ ایسا ہو رہا ہے, اور اہم عہدوں پہ بھی ایسے لوگوں کو تعینات کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہ خاص ایک جماعت کے خلاف جو ہے وہ ان کے خیالات ہیں, ان کی سوچ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر نہیں دیکھیں گے تو اس ملک کی معیشت جو پہلے بری حالت کا شکار ہے, آپ کو معلوم ہے اس ملک کے اندر زر مبادلہ کے ذخائر کہاں پہ کھڑے ہیں, ڈالر اور دیگر کرنسیاں کیسے اوپر جا رہی ہیں, بے روزگاری کا عالم ہے, اور جو مہنگائی کی صورت حال ہے وہ ہے کہ ملک کی 75 برس کی تاریخ میں پہلے کبھی لوگوں نے اس طرح کے حالات نہیں دیکھے. تو اب امتحان تو تمام اداروں کا بھی ہے اور سیاستدانوں کا بھی ہے, لیکن اب تک کی صورت حال میں بتا رہی ہے کہ کسی اینڈ پہ بھی کسی حلقے میں کسی ادارے یا کسی جماعت کے اندر یہ سوچ کار فرما میں نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان کی جو موجودہ حالات ہے وہ افہام و تفہیم میں جس کو اسپیس دینا اور رول آف لا کی متقاضی ہے. رادر اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایک دھڑا دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا تیسرے کو. اس طرح کی صورتحال کے اندر تو ہم تو زیادہ پر امید نہیں ہے کہ حالات آگے چل کے کچھ بہتر ہوں گے.
سامعین, یہ تھے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار افتخار شیرازی جو پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور.
جی سامعین, اب وقت ہوا ہے امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام کا. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 5 بہمن، 3 رجب اور 25 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تین رجب سن 254 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ آپ کی ولادت سن 212 ہجری قمری میں مدینہ کے قریب ایک مقام پر ہوئی۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسلامی معاشرے کی امامت اور رہبری کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کا ایک معروف لقب ہادی یعنی ہدایت کرنے والا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام مختلف سماجی، سیاسی اور عقیدتی مسائل پر بحث و مباحثے کے لیے متعدد نشستوں میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ علم و ادب کی عظیم شخصیات آپ کے علم کے بہرے بے کراں سے سیراب ہوتی تھیں۔ آپ نے ہمیشہ ضرورت مند اور پریشان حال لوگوں کی حاجت روائی اور مدد کی۔ آپ کے در سے کبھی کوئی نا امید نہیں گیا۔ ایک طرف آپ کا انتہائی وسیع علم اور دوسری طرف لوگوں میں آپ کی محبوبیت اور مقبولیت نے عباسی حکمرانوں کے دلوں میں بغض و حسد کی آگ بھڑکا دی اور آخرکار ایک سازش کے ذریعے آپ کو شہید کروا دیا گیا۔ پچیس جنوری سن 1456 عیسوی کو جرمن سائنسداں گوٹنبرگ نے چھپائی کی صنعت کی بنیاد ڈالی۔ ان کے ایجاد کردہ جستے سے بنے ہوئے متحرک حروف کے ذریعے دنیا میں پہلی کتاب طبعہ ہوئی۔ یہ کتاب توریت اور انجیل پر مشتمل تھی اور اب اس کے صرف چند صفحے باقی ہیں جو دنیا کی نادر اور کمیاب اشیاء کے بعض عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ جستے سے بنے ہوئے حروف کی ایجاد کے بعد چھپائی کی صنعت میں عظیم تبدیلیاں رونما ہوئیں اور بڑی تعداد میں کتابیں چھپنے لگیں۔ پچیس جنوری سن 1871 عیسوی کو قفقاز کے مجاہد عالم دین شیخ شامل مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے۔ شیخ شامل 1797 میں جنوبی روس کے علاقے داغستان میں پیدا ہوئے تھے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں جب ایران روس جنگوں کے نتیجے میں قفقاز پر روس کا قبضہ ہوا تو قفقازی عوام نے روس کی مخالفت کی۔ شیخ شامل نے جو داغستان کے قبائل کے سیاسی و مذہبی رہنما منتخب ہوئے تھے 1834 میں روس کے خلاف مسلحانہ تحریک شروع کی۔ چنانچہ زار روس کی فوج کئی جنگوں میں شیخ شامل کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی۔ بالآخر 1859 عیسوی میں شیخ شامل کی گرفتاری کے ساتھ ہی روس کے خلاف قفقاز کی تحریک مزاحمت دم توڑ گئی۔ شیخ شامل کی شکست میں ان کے بعض ساتھیوں کی کاہلی اور ناتوانی کا بھی ہاتھ رہا۔ عمر کے آخری حصے میں عظیم مسلمان مجاہد عالم دین شیخ شامل مدینہ منورہ منتقل ہوئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ 25 جنوری 1871 کو جرمن محقق اور طبیب ہانسین نے جزام یا کوڑ بیماری کا جرثومہ دریافت کیا۔ جزام جسم کے مختلف حصوں میں سوجن اور زخم کی صورت میں شروع ہوتا ہے اور اس سے متاثرہ اعضا گل جاتے ہیں۔ جزام کے جراثیم انسانی اعصاب کو بھی متاثر کرنے اور ان میں احساس کے خاتمے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ یہ بیماری زیادہ تر گرم علاقوں میں پھیلتی ہے، تاہم دوسرے خطوں کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگرچہ جزام کی بیماری کو ختم کرنے کے سلسلے میں کافی پیش رفت ہوئی ہے اور اسے کنٹرول کرنے میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، تاہم اس بیماری کے مکمل علاج کی راہیں ابھی تک دریافت نہیں ہوئی ہیں۔ چنانچہ آج بھی بہت سے ممالک میں بڑی تعداد میں جزام کے مریض پائے جاتے ہیں۔25 جنوری 1888 کو ڈاکٹر سیف الدین کچھلو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق امرتسر کے ایک کشمیری گھرانے سے تھا۔ 18 مارچ 1919 کو جب مرکزی قانون ساز اسمبلی کی رولیٹ ایکٹ پاس کیا تو اسی دن ہندوستانی عوام نے اس ایکٹ کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ 30 اور 31 مارچ 1919 کو دہلی میں وسیع پیمانے پر ہڑتال ہوئی جس میں کئی افراد مارے گئے۔ اس ظلم و تشدد کے خلاف امرتسر کے عوام نے بھی جلسے کا اعلان کر دیا، لیکن انتظامیہ نے ڈاکٹر کچھلو کی زبان بندی کے احکامات جاری کر دیے اور 10 اپریل کو انہیں اور ڈاکٹر ستیا پال کو گرفتار کر لیا۔ امرتسر کے عوام ان گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 2-3 دن کے زبردست ہنگاموں کے بعد امرتسر میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، جس کے خلاف 14 اپریل 1919 کو جلیاں والا باغ کا تاریخی اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر انگریزوں کی وحشیانہ فائرنگ نے اسے بر صغیر کی جدوجہد آزادی کا ایک نیا تابناک باب بنا دیا۔ آزادی کے بعد ڈاکٹر سیف الدین کچھلو ہندوستان ہی میں مقیم رہے۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے 1954 میں اسٹالین انعام برائے امن حاصل کیا، جس کا موجودہ نام لینن انعام برائے امن ہے۔ 9 اکتوبر 1963 کو بر صغیر کی تحریک آزادی کے اس مجاہد کا انتقال ہوا۔5 بہمن 1391 کو محاصر صاحب طرز ایرانی مصور محمد باقر آصف زادہ قزوینی کا قزوین میں انتقال ہوا۔ وہ 1302 مطابق 1923 میں قزوین میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن سے ہی تحصیل علم کے ساتھ ساتھ مصوری، شاعری اور موسیقی کی طرف بھی مائل تھے۔ آصف زادے کو ایران کے فنون لطیفہ کے ادارے کی طرف سے مصوری کی اعزازی سند دی گئی اور وزارت فن و ثقافت کی طرف سے بھی ان کو ممتاز مصوری کی سند پیش کی گئی۔ 1387 مطابق 2008 میں آصف زادے کو استاد مصوری کے طور پر منتخب کیا گیا اور ان کے فن کی ستائش کی گئی۔ انہوں نے متعلقہ کئی غیر ملکی نمائشوں میں بھی شرکت کی اور ملکی و غیر ملکی اعلی عہدیداروں کے ہاتھوں 250 سے زیادہ سپاس نامے اور کئی ایوارڈ حاصل کیے۔ آصف زادہ قزوینی 89 سال کی عمر میں قزوین میں انتقال کر گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سوئین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے اخبارات کے جائزے پہ مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پہ مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت کی چند سرخیوں سے۔ الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ مہم تیز کی جائے، عمران خان جلسوں کا شیڈول تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان کے ساتھ تجارت ڈبل ہو چکی، تیل خریدارے میں کوئی رکاوٹ نہیں، روسی وزیر توانائی۔ سندھ حکومت کی دھاندلی، تمام دروازے کھٹکھٹا لیے، جلد سڑکوں پر نکلیں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے آج کے ادارے کا عنوان ہے آئی ایم ایف پروگرام کے گلے کا پھندا۔ اخبار لکھتا ہے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد نے کہا ہے کہ ڈالر کے ریٹ کا فرق تبھی ختم ہوگا جب عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہوگا۔ پروگرام کی تکمیل پر کرنسی مارکیٹ کے اعتدال پر آنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں آج مشکل فیصلے لینے ہوں گے تاکہ آنے والا کل بہتر ہو سکے۔ اس کے لیے خرچے کم کرنے کی گنجائش نہیں بلکہ آمدنی میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے مطابق امسال گروتھ کی شرح 2% تک رہنے تک کا امکان ہے، جبکہ امپورٹس کا حجم کم کرنے سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی 10 ارب ڈالر سے نیچے لایا جا سکے گا۔ عالمی کساد بازاری اور مہنگائی کے باعث بیرونی ممالک سے ترسیلات زر میں کمی ہو رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تمام بینکس کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ بندرگاہوں پر اترے ہوئے کنٹینرز کلیئر کرنے کے لیے امپورٹرز کی سہولت کاری کریں۔ خیال رہے کہ ملکی سیاست میں سرگرم حکومت مخالف عناصر کی منفی سرگرمیوں سے فزون تر ہوتی سیاسی کشیدگی کے نتیجے میں چھائی بے یقینی کی فضا ملکی معیشت پر جو برے اثرات مرتب کر رہی ہے، وہ ملک و قوم کے مستقبل پر سوالیہ نشان ہے۔ اداریہ نویس آگے چل کر لکھتے ہیں اسی بے یقینی کی وجہ سے پاکستان کو درپیش اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے مددگار کے طور پر پیش آنے والے عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے بھی پاکستان کے ساتھ طے شدہ معاہدات پر عمل درآمد کے لیے مزید شرائط لگائی جا رہی ہیں، جنہیں تسلیم کرنے کی صورت میں پاکستانی عوام مزید مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جبکہ سعودی عرب اور یو اے ای کی جانب سے دوستانہ امداد بھی عالمی مالیاتی ادارے کی مہربانی سے مشروط کر دی گئی ہے۔ اداریہ نویس آگے چل کر لکھتے ہیں ایسے میں ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ معاشی بھنور سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کا پھینکا گیا رسا پکڑ لیں جو حکومت کے گلے کا پھندا بنا چاہتا ہے۔ مگر یہ پھندا چومے بنا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ سمن ہندوستان سے شائع ہونے والے روزنامہ انقلاب کے ادارے کا عنوان ہے، قرآن کی بے حرمتی کے خلاف عالم اسلام میں شدید احتجاج۔ اخبار لکھتا ہے، اسلام کی مخالفت میں زہر اگلنے والے ڈینش سیاستدان راسموس پالوڈن کے ذریعے اسٹاک ہوم میں ترک سفارت خانے کے سامنے قرآن مقدس کا نسخہ نظر آتش کرنے کے خلاف پاکستان، ایران اور ترکی سمیت کئی اسلامی ملکوں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہاں عوام سڑکوں پر نکل آئے اور اس گستاخ سیاستدان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، جبکہ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی، سعودی عرب، قطر اور متعدد دیگر ملکوں نے پالوڈان کی حرکت کی سخت مذمت کی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے کنامنے فعل کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ اشتعال انگیز اسلاموفوبک عمل دنیا میں بھر کے 190 کروڑ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی حرکت ہے۔ ایسی کاروائیاں آزادی اظہار کے کسی بھی جائز طریقے کے تحت نہیں آتی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ عالمی برادری کو اسلاموفوبیا، عدم برداشت اور مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد پر اکسانے کے خلاف مشترکہ عزم ظاہر کرنے اور بین المذاہب ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اخبار کے بقول پاکستانی دفتر خارجہ نے سویڈن پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستانی عوام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھے اور اسلاموفوبک کاروائیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان میں لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں منگل کو زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ ادھر ترکی کے دارالحکومت انکرا سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ استنبول میں سویڈش کونسلیٹ کے باہر سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔ ترک حکومت نے خاص طور پر اس معاملے کو عالمی فورم پر اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ اس معاملے میں امریکہ نے بھی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اس نے قرآن کریم کے نسخے کو نظر آتش کرنے کی مذمت تو نہیں کی، تاہم اس واقعے کو بے حرمتی اور نفرت انگیز قرار دیا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے یومیہ پریس کانفرنس میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک مقدس کتاب کی بے حرمتی کرنا ناشائستہ فعل ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں سویڈش سماجی کارکن کا موقف سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہمیں اس طرح کی اشتعال انگیز کاروائیوں سے گریز کرنا چاہیے تاکہ کسی کے مذہبی جذبات مجروح نہ ہوں۔ اس معاملے میں یورپی ممالک کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ وہاں پر سوشل میڈیا پر خاص طور پر پالوڈان کے خلاف مہم چل رہی ہے۔ البانیا، جرمنی، ہالینڈ، انگلینڈ اور پولینڈ نے سرکت کی مذمت کی اور سویڈن سے اس معاملے میں تحمل برتنے کی اپیل بھی کی ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، آپ سماعت فرمائیے، فرزند رسول حضرت امام علی نقی ہادی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ سامعین، اس خصوصی پروگرام کے بعد ہم نشر کریں گے ہفتہ وار پروگرام پاکستان اور ہندوستان گزشتہ ہفتے کے دوران، اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام کی معرفت، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گے۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفیض ہوں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
شاعر کہتا ہے، کس عمر میں علی نقی بے پدر ہوئے، کس عمر میں علی نقی بے پدر ہوئے، بچپن میں دل پہ چوٹ لگی نوحہ گر ہوئے، یثرب میں جانشین شہ بحر و بر ہوئے، یہ وارث بضاعت خیر البشر ہوئے۔ علم و عمل کو مان لیا شیخ و شاب نے، علم و عمل کو مان لیا شیخ و شاب نے، کیا کم سنی میں پائی بزرگی جناب نے۔ سامعین، 3 رجب المرجب آسمان امامت و ولایت کے 10ویں درخشاں ستارے فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 3 رجب سن 254 ہجری قمری میں فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ 212 ہجری قمری میں شہر مدینہ منورہ کے قریب واقع علاقے سریا میں اس دنیا میں تشریف لائے اور آسمان امامت و ولایت کے 9ویں درخشاں ستارے اور شیعہ مسلمانوں کے 9ویں امام فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے۔ آپ نے اپنے والد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی امامت و رہنمائی کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کی عمر ابھی 6 سال 5 مہینے کی تھی کہ ستمگر عباسی ملوکیت نے آپ کے والد کو ایام شباب میں ہی شہید کر دیا، اور آپ نے بھی اپنے والد حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی طرح چھوٹی عمر میں امامت کا عہدہ سنبھالا، اور آپ کی مدت امامت 33 سال ہے۔ چھٹے برس میں امامت اسی کو ہے زیبا، چھٹے برس میں امامت اسی کو ہے زیبا، جو نور حق بھی ہے اور شمع پنجتن بھی ہے۔ ہے یہ بھی ایک درے دریائے مجمع البحرین، ہے یہ بھی ایک درے دریائے مجمع البحرین، دل حسین بھی ہے دلبر حسن بھی ہے۔ زہے امام علی نقی کا عہد عجیب، گہن میں چاند ہے لیکن وہ ذوفکن بھی ہے۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام نے حقیقی اسلام کی جانب رہنمائی کی، بھرپور جد و جہد کی۔ اس دور کے بہت سے علماء اور دانشوروں نے آپ سے کسب فیض کیا اور علم و کمال کے مدارج طے کیے۔ ہر خاص و عام میں فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی مقبولیت اور آپ کے علم و فضل سے عباسی حکمرانوں کے اندر کینہ و حسد کے شعلے بھڑک اٹھے، اور عباسی حکمران کی سازشوں کے تحت آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت کا سال 212 ہجری قمری اور شہادت 254 ہجری میں واقع ہونے کے بارے میں اتفاق ہے، لیکن آپ کی تاریخ ولادت اور شہادت میں اختلاف ہے۔ ولادت کو بعض مورخین نے 15 ذیحجہ اور بعض نے 2 یا 5 رجب بتائی ہے۔ اسی طرح شہادت کو بعض 3 رجب مانتے ہیں، لیکن شیخ کلینی اور مسعودی نے 25 جمادی الثانی بیان کی ہے۔
البتہ رجب میں امام ہادی علیہ السلام کی پیدائش کا ایک قوی احتمال دعائے مقدسہ ناحیہ کا جملہ ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی وابنہ علی ابن محمد المنتجب۔ آپ کا نام گرامی علی اور لقب ہادی، نقی، نجیب، مرتضی، ناصح، عالم، امین، مؤتمن، منتجب اور طیب ہیں۔ البتہ ہادی اور نقی معروف ترین القاب میں سے ہیں۔ آ حضرت کی کنیت ابو الحسن ہے، اور یہ کنیت 4 اماموں یعنی امام علی ابن ابی طالب، امام موسیٰ بن جعفر اور امام رضا علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ تنہا ابو الحسن صرف امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو ابو الحسن اول، امام رضا علیہ السلام کو ابو الحسن ثانی، اور امام علی النقی علیہ السلام کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔
سامعین، امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ کے قریب ایک قریے بنام سریا میں ہوئی ہے، جسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا اور کئی برسوں تک آپ کی اولاد کا وطن رہا ہے۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام کا دور امامت عباسی خلفاء معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین اور معتز کے ہم عصر تھا۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام کے ساتھ عباسی خلفاء کا سلوک مختلف تھا۔ بعض نے امام کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کسی نے حسب معمول برا۔ البتہ سب کے سب خلافت کو غصب کرنے اور امامت کو چھیننے میں متفق اور ہم عقیدہ تھے، جن میں سے متوکل عباسی اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نسبت دشمنی رکھنے میں زیادہ مشہور تھا، اور اس نے خاندان رسالت کو آزار و اذیت پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اماموں کی قبروں کو مسمار کیا، خاص کر قبر مطہر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے اطراف کے تمام گھروں کو مسمار کر کے اور وہاں کھیتی کرنے کا حکم دیا۔
سامعین، متوکل نے حضرت امام نقی علیہ السلام کو سن 243 ہجری میں مدینہ منورہ سے سامرہ بلایا۔ عباسی خلفاء میں سے صرف منتصر باللہ نے اپنے مختصر دور خلافت میں خاندان امامت و رسالت کے ساتھ قدر نیک سلوک کیا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ عباسیوں کے دارالخلافہ میں 11 سال ایک فوجی چھاونی میں قید رکھا گیا۔ اس دوران مکمل طور پر لوگوں کو اپنے امام کی ملاقات سے محروم رکھا گیا۔ آخر کار 3 رجب اور دوسری روایت کے مطابق 25 جمادی الثانی سن 254 ہجری کو معتز عباسی خلیفہ نے اپنے بھائی معتمد عباسی کے ہاتھوں زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا۔
سامعین، عباسی خلافت کا یہ دور چند ایک خصوصیات کی بنا پر دوسرے ادوار سے مختلف ہے، لہذا بطور اختصار اس کا ہم یہاں جائزہ لیں گے۔ اول یہ کہ خواہ اموی خلافت کا دور ہو یا عباسی کا، خلافت ایک عظمت و حیثیت رکھتی تھی، لیکن اس دور میں ترک اور غلاموں کے تسلط کی وجہ سے خلافت گیند کے مانند ایک بازیچہ بن گیا تھا، جس طرف چاہے پھرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ عباسی خلفاء اپنے دور خلافت میں عیش و نوش اور شراب خوری وغیرہ کے فساد و گناہ میں غرق تھے، جس کو تاریخ نے ضبط کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ عباسی خلفاء کے مظالم سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ جسے قلم لکھنے سے قاصر ہے۔ چوتھے یہ کہ اس زمانے میں عباسی حکومت کی یہ کوشش رہی کہ معاشرے میں علویوں سے نفرت پیدا کرائی جائے اور جھوٹے اور بے بنیاد بہانوں پر ان کا بے رحمانہ قتل و غارت کیا جاتا تھا، کیونکہ علوی تحریک کو عباسی حکومت ہمیشہ اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ اسی لیے اس سلسلے کی ایک کڑی یعنی امام ہادی علیہ السلام کو حکومت وقت نے مدینے سے سامرہ بلایا اور فوجی چھاونی میں بہت سخت حفاظتی انتظام کے ساتھ 11 سال قید و بند میں رکھا۔
سامر عباسی خلفاء میں سے خصوصاً خلیفہ متوکل سب سے زیادہ علویوں اور شیعوں کے ساتھ عجیب دشمنی رکھتا تھا، اس لیے یہ دور تاریخ کا سب سے زیادہ سخت ترین اور سیاہ ترین دور کہا جاتا ہے۔ لہذا امام ہادی علیہ السلام اس خلیفہ کے زمانے میں اپنے ماننے والوں کے لیے پیغام بہت ہی خفیہ طور پر اور احتیاط کے ساتھ پہنچاتے تھے۔ چونکہ امام سخت نگرانی میں تھے، اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے وکالت اور نمائندگی کے طریقے کو اپنایا تھا۔ امام ہادی علیہ السلام کے سخت ترین شرائط کے زمانے میں دیگر مکاتب اور مذاہب کے ماننے والے اپنے عروج پر تھے، اور باطل عقائد اور نظریات مثلاً جبر و تفویض اور خلق قرآن وغیرہ نے جامع اسلامی اور شیعوں کے محافل میں نفوذ کر کے امام علیہ السلام کی ہدایت و رہبری کی ضرورت کو دوچندہ کر دیا تھا، اور بہت سارے مناظرے ان موضوعات پر روشن گواہ ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام علمی میدان میں دنیا کے تمام علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے، آپ تمام قسم کے علوم و معارف سے آگاہ تھے، آپ نے حقائق کے اسرار اور مخفی امور کو واضح کیا، تمام علماء و فقہا شریعت اسلامیہ کے پیچیدہ اور پوشیدہ مسائل میں آپ ہی کے روشن و منور نظریے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ اور آپ کے آبا و اجداد کا سخت دشمن متوکل بھی جس مسئلے میں فقہا میں اختلاف پاتا تھا، اس میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا تھا، اور سب کے نظریات پر آپ کے نظریے کو مقدم رکھتا تھا۔ متوکل نے چند سپاہیوں کو رات میں امام کے گھر پر حملے اور آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی اچانک امام کے گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ امام بالوں کا کرتا پہنے اور ان کی چادر اوڑھے ہوئے تنہا ریگ اور سنگریزوں کے فرش پر روبہ قبلہ بیٹھے ہوئے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دے دیں گے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو، یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے۔
سامعین، امام علی النقی علیہ السلام متوکل کی سختیوں سے تنگ آ گئے۔ اس نے اپنی سنگ دلی کی بنا پر امام پر ہر طرح سے سختیاں کی۔ اس وقت امام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سب سے اجل و اشرف دعا کی، جس کو مظلوم کی ظالم پر بد دعا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ دعاؤں کے خزانے میں سے ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام معتمد عباسی پر بہت گرا گزر رہے تھے۔ امام اسلامی معاشرے میں عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ جب امام کے فضائل برملا ہوئے تو اس کو امام سے حسد ہو گیا، اور جب مختلف مکاتب فکر کے افراد ان کی علمی صلاحیتوں اور دین سے ان کی والہانہ محبت کے سلسلے میں گفتگو کرتے تو وہ اور جلتا، اور اسی لیے اس نے امام کو زہر حلاحل دے دیا۔ جب امام نے زہر پیا تو آپ کا پورا بدن مسموم ہو گیا اور آپ سخت علیل ہو گئے۔ آپ کی عیادت کے لیے لوگوں کی بھیڑ امٹ پڑی، من جملہ ان میں سے ابو ہاشم جعفری نے آپ کی عیادت کی۔ جب انہوں نے امام کو زہر کے درد میں مبتلا دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اسی زہر کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ کے فرزند ارجمند امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کی تجہیز اور تکفین کی۔ آپ کے جسد طاہر کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز میت ادا فرمائی، جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ کا جگر اپنے والد بزرگوار کی وفات حسرت آیات پر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا۔
کہاں تلک ہو بیان جفائے اہل جفا، کہاں تلک ہو بیان جفائے اہل جفا، دغا سے عافیت کار شہ کو زہر دیا، قریب شہ کے نہ تھا کوئی عسکری کے سوا، وسیع امام دو عالم نے اپنا اس کو کیا، روانہ خلد کو وہ خاص اے کریم ہوا، اٹھا یہ غل حسن عسکری یتیم ہوا۔ سامرہ میں ہر طبقے کے افراد آپ کی تشییع جنازہ کے لیے دوڑ کر آئے۔ آپ کی تشییع جنازہ میں آگے آگے وزراء، علماء، قضات اور سربراہان لشکر تھے۔ وہ مصیبت کا احساس کر رہے تھے، اور وہ اس خسارے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے جس سے عالم اسلام دوچار ہوا تھا اور اس کا کوئی بدلہ نہیں تھا۔ سامرہ میں ایسا اجتماع بے نظیر تھا۔ یہ ایسا بے نظیر اجتماع تھا جس میں حکومتی پیمانے پر ادارے اور تجارت گاہیں وغیرہ بند کر دی گئی تھیں۔ امام علی النقی علیہ السلام کا جسم اقدس تکبیر اور تعظیم کے ساتھ آپ کی ابدی آرام گاہ تک لایا گیا۔ آپ کو خود آپ کے گھر میں دفن کیا گیا، جو آپ کے خاندان والوں کے لیے مقبرہ شمار کیا جاتا تھا۔
سامعین، پروگرام کا اختتام ہم امام علی النقی علیہ السلام کے اس نورانی بیان سے کرنے جا رہے ہیں۔ امام علی النقی علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا لوگ اس کی پرواہ کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اس کی اطاعت کی جائے گی، اور جو خالق کی اطاعت کرتا ہے اسے مخلوقات کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو خالق کو ناراض کرے گا وہ مخلوقات کی ناراضگی کا سامنا کرنے کے لائق ہوگا۔ سامعین، انہی عرائض کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا ریڈیو ٹیلی ویژن کا ادارہ IRIB تمام مسلمانوں کو آسمان امامت و ولایت کے 10ویں درخشاں ستارے فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت تہ دل سے پیش کرتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا، سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے حسین یہ کرم کار ساز کیا کہنا، درود و عشق و سلام نیاز کیا کہنا، یہ حسن کی نگاہ امتیاز کیا کہنا، کسی کا جلوہ اکتا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، ادھر سے درد کے مالک ہوائے دردائی، یہ کس کی آہ تڑپ کر فضا میں لہرائی، چلے ہو لے کے کدھر ناز سے مسیحائی، کوئی مریض تمہارا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، یہ جانتے ہیں بنے ہو رہے رضا کے لیے، بہت دنوں سے ہو بے چین کربلا کے لیے، حسین مڑ کے ذرا دیکھ لو خدا کے لیے، رواق مشد زہرا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، نظر کے ہیں یہ اشارے زبان نہیں کھلتی، کسی کے درد کے مارے زبان نہیں کھلتی، نبی کے راج دلارے زبان نہیں کھلتی، دلوں کا درد مسیحا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، سلام لیجئے آقا اب اپنے بندوں کا، ہر ایک قوم کے ملت کے حق پسندوں کا، سلام سارے زمانے کے درد مندوں کا، حسین سارا زمانہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے۔
Thank you.
سامعین، ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان سے مربوط بہت سی خبریں شہ سرخیوں میں رہی ہیں. پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مشترکہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے اور پاکستان کی سرزمین سے کسی بھی قسم کے حملے کی اجازت نہیں دے گا. یہ بیان بلوچستان کے علاقے پنجگور میں پاکستانی فوجی قافلے پر حالیہ دہشت گردانہ حملے میں 4 پاکستانی فوجیوں کے مارے جانے کے بعد سامنے آیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ سرحدوں پر حفاظتی اقدامات کو تیز کرنے کے اپنے عزم پر زور دیا ہے. تاہم دہشت گرد عناصر پاکستان میں خاص طور پر سرحدی قبائلی علاقوں میں سرگرم ہیں اور ہمیشہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو نشانہ بناتے ہیں. دنیا اسنا پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے فوجی حکام ہمیشہ مشترکہ سرحدوں کی حفاظت کو مضبوط بنانے پر زور دیتے رہے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے قومی مفادات پر مسلسل حملے ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی حکومت نے اس حوالے سے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں اٹھایا ہے. سامعین، امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے پاکستانی فوج کے کمانڈر آصم منیر سے ٹیلی فون پر بات چیت میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور فوجی تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. حال ہی میں سینٹ کام کے نام سے جانی جانے والی امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ مائیکل کریلا نے بھی اسلام آباد کے دورے کے دوران آصم منیر سے ملاقات اور گفتگو کی. اگرچہ ان امریکی کمانڈروں کا آصم منیر سے براہ راست یا فون پر بات چیت کرنے کا مقصد انہیں پاکستانی فوج کے اعلیٰ ترین عہدے پر تعیناتی پر مبارکباد دینا ہے، لیکن یہ معاملہ کئی حوالوں سے اہم ہے. سب سے پہلے اس ملک کی اندرونی اور بیرونی ترقی کے کسی بھی فیصلہ سازی اور فروغ میں پاک فوج کا اہم کردار رہا ہے. دوسرا، اہم ترین علاقائی مسائل بشمول افغانستان کے بحران کا معاملہ پاک فوج بالخصوص اس ملک کی خفیہ ایجنسی ISI کے اہم کاموں میں سے ایک ہے، کیونکہ امریکہ خاص طور پر افغانستان کے معاملے میں خاص دلچسپی رکھتا ہے. اس لیے وہ پاکستانی فوج کے کمانڈر چیف کے ساتھ براہ راست بات چیت کو ترجیح دیتا ہے. دوسری جانب پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر اور افغانستان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ناتواں نظر آتے ہیں، اس لیے امریکہ پاکستانی فوج کے ساتھ براہ راست کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے. سیاسی امور کے ماہر اسد اللہ زہری کہتے ہیں، امریکہ پاکستان کے قریب ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر افغانستان کے معاملات میں، کیونکہ امریکہ کا خیال تھا کہ ذلت آمیز طریقے سے افغانستان سے نکلنے کے بعد وہ پاکستان کے ذریعے اس ملک کے معاملات کی نگرانی اور کنٹرول کر سکتا ہے. عملی طور پر ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ افغانستان میں اپنا کھیل کھیل کر پاکستان اس ملک میں واشنگٹن کے منصوبوں کو خاک میں ملا رہا ہے. اس لیے وہ تصور کرتا ہے کہ وہ پاکستانی فوج کے نئے کمانڈر کے ساتھ افغانستان کے حوالے سے نئی بات چیت کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. سامن، حال ہی میں پاکستان کے وزیراعظم کے دفتر نے اعلان کیا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی کوششوں اور اس کی قراردادوں پر عمل درآمد سے ہی حل کیا جا سکتا ہے. دنیا اسنا نئی دہلی کشمیر کے معاملات میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کے سخت خلاف ہے. پاکستان اقوام متحدہ کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے حل کو نہ صرف غیر ملکی مداخلت تصور نہیں کرتا، بلکہ اس کا خیال ہے کہ اس تنظیم کو اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کام کرنا چاہیے اور اس علاقے میں بحران پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے کی وجہ سے نئی دہلی اور اسلام آباد کے تعلقات پر نہ صرف منفی اثر پڑ رہا ہے بلکہ پورے بر صغیر کی ترقی پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے لیس ہونے کی وجہ سے بھی مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو اس ملک میں گزشتہ ہفتے مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں سب سے اہم اقوام متحدہ کے اعلی سطحی وفد کا کابل کا دورہ اور طالبان حکام کے ساتھ ساتھ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی سے ملاقات بھی ہے۔ اس سفر کے دوران اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل آمینہ محمد نے خواتین کی ملازمت اور لڑکیوں کی تعلیم سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کرزئی بھی قومی مذاکرات کے ذریعے افغانستان میں مستحکم امن کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے خواتین کے بین الاقوامی اداروں میں کام کرنے پر پابندی کے فیصلے نے بھی ان تنظیموں کو خاص طور پر امدادی شعبے میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے سے روک دیا ہے۔ حال ہی میں طالبان کو خواتین کی ملازمت اور لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی سمیت اپنی بعض پالیسیوں پر نظر ثانی کے لیے قائل کرنے کے لیے بین الاقوامی وفود کے دورے میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ طالبان نے اس سلسلے میں کوئی لچک نہیں دکھائی، جبکہ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اس طرح کی پالیسیوں سے افغانستان کے معاشرے کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، خاص طور پر چونکہ بہت سی خواتین گھر کی سربراہ ہوتی ہیں اور انہیں گھریلو معاملات کو چلانے کے لیے کام کی ضرورت ہوتی ہے۔ سامن، طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت امیگریشن نے اعلان کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں 2477 افغان مہاجرین اسلامی جمہوریہ ایران سے اپنے ملک واپس آ چکے ہیں۔ اس سے قبل طالبان حکام نے ایران سے تارکین وطن کی واپسی کا اعلان کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان میں زندگی کو جاری رکھنے کے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور افغانستان پر طالبان کے دوبارہ کنٹرول کے بعد اس ملک سے فرار ہونے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے وطن واپس لوٹ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان افغانستان میں معمولات زندگی کو جتنا بہتر کریں گے، افغانستان کے عوام کی اپنے وطن واپسی میں اضافہ ہوگا۔ سیاسی امور کے ماہر حسینی مزاری کہتے ہیں افغانستان کے لوگوں کا اپنے ملک میں رہ کر کام شروع کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ افغان تارکین وطن جو اسلامی جمہوریہ ایران میں رہ چکے ہیں اور مختلف شعبوں میں کافی صنعتی تجربہ رکھتے ہیں، جس سے وہ افغانستان کی تعمیر و نو میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایران میں افغان تارکین وطن شہروں میں رہتے ہیں، اس لیے ان کی اپنے وطن واپسی مکمل طور پر ملکی تعمیر و ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سامن، اسلامی جمہوریہ ایران اور افغانستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے ہرات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصلر محمد صدیقی فر نے ہرات کے گورنر نور احمد اسلام جار سے ملاقات اور گفتگو کی۔ صنعتی اور تجارتی تعاون کی ترقی دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کا ایک اہم محور رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران ہرات کو بجلی فراہم کرتا ہے اور ہمیشہ اس راہ میں افغانستان کے عوام کے ساتھ رہا ہے، اور ہرات کے عوام کو بجلی کے شعبے اور دیگر تجارتی ضروریات میں مشکلات کا سامنا نہیں ہونے دیا ہے۔ گزشتہ چار دہائیوں میں اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تہران نے سخت محنت کی ہے۔ افغانستان اور ایران مشترکہ ثقافتی ورثے کے حامل ممالک ہیں اور ان میں بہت سی لسانی، مذہبی اور ثقافتی مشترکات پائے جاتے ہیں، اس لیے اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ افغانستان کا ایک اہم ہمسایہ ملک رہا ہے جو ہر حال میں افغانستان کے عوام کی حمایت کرتا ہے۔ ایران میں لاکھوں افغان تارکین وطن کی موجودگی جو کہ شہروں میں لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ تہران افغان عوام کے مسائل میں ہمیشہ ان کا دوست رہا ہے اور اب جب کہ اس ملک کے عوام کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے تو یہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
سامن، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے دو گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں۔ بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں۔ جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے۔ بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآنی آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل، نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش، بہترین لباس میں، ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے، پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں، ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے، اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں اور جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے، اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالا تر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21 آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں، جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشین مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے، خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے، رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارکہ صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے، اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں، انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں، اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔
Thank you.